بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے انداز_جہاں@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلامی بیداری، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں آنے کی زحمت دی ہے سیاسی امور کے ماہر مہدی شکی بائی صاحب کو۔ ان سے گفتگو کا آغاز ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا، نوجوان نسل اور اسلامی بیداری کے زیر عنوان دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس تہران میں شروع ہو گئی ہے، اور اس کانفرنس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ اس کانفرنس میں اسلامی بیداری میں نوجوانوں کے کردار کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے 1500 سے زائد اسلامی اسکالر شرکت کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں آنے کی زحمت دی ہے جناب مہدی شکی بائی صاحب کو، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شکی بائی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اسلامی بیداری کے موضوع پر تہران کانفرنس کا ہدف جاننا چاہیں گے۔
کانفرنس در تہران چی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
میں بھی سلام و تعینیت پیش کرتا ہوں آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ
یکی از مهم ترین ارکان و شاید اصلی ترین ارکان قیام های مردمی اخیر در
دنیا کے ممالک میں حالیہ تحریکوں کا ایک بنیادی ستون اور بنیادی چیز نوجوانوں پر مشتمل ہے، نوجوان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے کے دوسرے طبقے اس میں شامل نہیں تھے، اور انقلابوں کی کامیابی ان کا کوئی رول مؤثر نہیں رہا ہے، بالکل ان کا بھی مؤثر رول رہا ہے، دوسرے طبقات بھی شامل رہے ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن جماعتیں جو رہی ہیں، ڈکٹیٹر حکومتوں کے خلاف جو سرگرم تنظیمیں رہی ہیں، ان کا مؤثر کردار رہا ہے انقلابوں کی کامیابی میں۔ لیکن محوری ترین اور سب سے اہم ستون ان انقلابوں میں نوجوانوں کا کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ اگر ہم تیونس سے گفتگو کا آغاز کریں تو ایک نوجوان نے وہاں بھی خود سوزی کی، جو معاشی بدحالی کی وجہ سے جس نے خودکشی کی تھی، اور یہی خودسوزی ایک چنگاری ثابت ہوئی اور ایک آتش فشاں بن گئی، اور بن علی کی حکومت ختم ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان انقلابوں کے اصلی ستون تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ہی ان ہراول دستہ اور بلکہ نئے راستے بنانے والے نوجوان ہی رہے، نوجوان نسل رہی ہے۔
درون کشور خودشون متعلق نیست،
یہ نوجوان ظاہر ہے بالکل الگ شکل میں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی خاص جماعت اور پارٹی سے یہ متعلق ہے، بلکہ ان کی اپنی جو ایک فطرت ہے اس کی بنیاد پر نوجوان کام کر رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ مسلم ممالک ہیں اور اسلامی گہوارے شمار ہوتے ہیں یہ علاقے، لہٰذا یہاں کے جوان بھی رجحان رکھتے ہیں خدا کی پرستش کی جانب, توحید کی جانب. تو ان کی جو تحریک ہے اس پر بڑی طاقتوں کی طرف سے حملے ہو سکتے ہیں, ان انقلابوں کو ان کی سمت سے ہٹا کر دوسری سمت منتقل کیا جا سکتا ہے, اس کے اندیشے ہیں. لیکن ایسے میں ضروری ہے کہ کسی اجتماع میں کسی پلیٹ فارم پر یہ نوجوان جمع ہوں اور جائزہ لیں ان چیزوں کا جو اب تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں اور جو کچھ اب تک پیش آیا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اسٹریٹجی تیار کریں اپنی انقلابی تحریکوں کو مستقبل میں جاری رکھنے کے لیے اور ان اہداف تک پہنچنے کے لیے جو ان کے مد نظر تھے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کانفرنس اسلامی بیداری اور نوجوان کے زیر عنوان تہران میں منعقد ہوئی ہے, یہ اس کا ہدف ان نوجوانوں کے آپس میں ہم آہنگی قائم کرنا ہے اور آئندہ اسٹریٹجی تیار کرنا ہے. اس کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی بیداری کے سلسلے میں پیش رہا ہے, اور تین عشرے سے ایران علاقے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے, سب سے آگے ہیں. لہذا ایران سے یہ توقع تھی بھی کہ کوئی ایک پلیٹ فارم مہیا کرائے کہ جہاں تمام عرب اور اسلامی ممالک کے نوجوان جہاں انقلاب کامیاب ہوئے, چاہے وہ ممالک ہو جہاں ابھی انقلاب آنے والا ہے, انقلاب کامیاب ہونے کے قریب ہے, یہ سارے نوجوان ممالک کا اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور آپس میں تبادلہ خیال کریں اور ایک دوسرے کو اپنے جذبات سے افکار سے آگاہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے انعقاد کی ضرورت اور اس کا ہدف سب سے اہم شاید یہی ہو جو میں نے عرض کیا. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ رپورٹ میں بھی دیا گیا بتایا آپ نے کہ 1000 سے زائد نوجوان اس میں آئے ہیں مختلف ممالک سے, حتی یورپی ممالک سے آئے ہیں. ان میں بہت سی تحریکوں کے رہنما بھی اس میں شامل ہوئے ہیں جو بہت ہی تجربہ کار ہیں, جن کو کافی تجربات ہیں, وہ بھی یہاں تقریریں کریں گے اس کانفرنس میں, اور جنہوں نے اپنے بلکہ بیان کی اپنے نظریات اور جن کا حاضرین نے بہت خیر مقدم کیا.
اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب موجود ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب یقیناً آپ کے پیش نظر یہ خبر ہوگی کہ تہران میں نوجوان نسل اور اسلامی بیداری کے زیر عنوان آج سے 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس شروع ہوئی ہے. اس پس منظر میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بیداری میں نوجوان نسل کا کردار کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے کہ ایران میں اس طرح کی کانفرنس اس وقت منعقد ہو رہی ہے. اصل میں نوجوانوں کا کردار ہر جگہ, جو جہاں بھی کوئی تبدیلی کی تحریک ہو اس میں نوجوانوں کا کردار لازمن رہتا ہے. اس لیے کہ نوجوان جو ہے وہ طبعی طور پر وہ کسی بھی تبدیلی کی تحریک میں پیش رہتے ہیں. یہ ایک قابل سمجھ بات ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو زندگی روزمرہ زندگی کے ٹھوس مسائل ہوتے ہیں, جیسے تعلیم ہے, روزگار ہے, اس کا تعلق بھی نوجوانوں کے ساتھ ہی زیادہ ہوتا ہے. اگر اس طرح کی چیزیں میسر نہ ہوں, تعلیم نہ ہو, روزگار نہ ہو, تو اس کا زیادہ اثر نوجوانوں پر پڑتا ہے. تو اس سے وہ ایک غم غصہ بھی نوجوانوں میں ہی زیادہ پایا جاتا ہے, اور حالات کو بدلنے کا ایک جذبہ یہ بھی زیادہ نوجوانوں میں ہی پایا جاتا ہے. تو لہذا نوجوان کسی بھی جگہ جو ہے جب کوئی تبدیلی کی تحریک چل پڑے تو اس میں وہ پیش رہتے ہیں, اور وہی ہم نے دیکھا ٹیونیزیا اور ایجپٹ کے تحریر سکیر میں, اور اس کے بغیر بھی ہم نے وہ دیکھا. لیکن اب یہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا. نوجوان جو ہے وہ ایک قوت فراہم کرتے ہیں, وہ ایک مومنٹم فراہم کرتے ہیں, لیکن وہ ایک ڈائریکشن فراہم نہیں کرتے. یہ تبدیلی کس طرف جائے؟ اب اگر پہلی چیز جو تھی جو نامطلوب تھی, اب جو چیز مطلوب ہے اس کی طرف کیسے قدم بڑھایا جائے, اور کون سی چیز مطلوب ہے, ہمارے اہداف کیا ہیں؟ تو یہاں ذرا نوجوانوں کو کی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں میں یہ بہت ہی ایک شگونی نیک اور بہت ہی ایک اچھی قابل تحسین ایک بات سمجھتا ہوں, ایک اقدام سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس کا اہتمام کیا ہے اس کانفرنس کا, اس لیے کہ دنیا اس وقت جس انداز میں بدل رہی ہے وہ یہاں یعنی ایک پیور ایک اگر اس کی آپ ایک انالیسس کریں, ایک بالکل انٹلیکچوئل انالیسس کریں, تو یہ لگتا ہے کہ دنیا اب کہیں اور نہیں جا رہی ہے, بس اسلام کی طرف آ رہی ہے. اس سے کہ اب عرب کا ہی معاملہ آپ لیجئے, مثلا ایجپٹ میں اس سے پہلے بھی اس طرح کی تحریکیں ہوئیں, تو وہاں بات رک گئی عرب نیشنلزم اور سوشلزم پر. اب وہ ان لوگوں کو بھی انہوں نے دیکھا, کرنل ناصر کو بھی انہوں نے دیکھا جو عرب یکجہتی اور سوشلزم کا علمبردار تھا, ان لوگوں کو بھی انہوں نے فیل ہوتے ہوئے دیکھا. تو اب یہ بات بالکل قابل فہم بن رہی ہے کہ یہ جو تبدیلی کا ایک عمل شروع ہوا ہے یہ منتج اس کے سوا اور کہیں نہیں ہوگا کہ اسلام کی طرف پر منتج ہوگا. اور وہ بھی اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری تبدیلی اسلامی انقلاب, ایران کے اسلامی انقلاب کے سائے تلے ہو رہی ہے, اس کا سایہ اس پر برابر چھایا ہوا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس بہت ہی ایک ٹائملی اقدام ہے, تاکہ ایران, اسلامی ریپبلک آف ایران جو کہ اس ساری تبدیلی کی تحریک کا ایک لیڈر ہے, یعنی وہ لیڈنگ ایج جس کو کہا جاتا ہے, یعنی وہ اس ساری تبدیلی کی رہنمائی کر رہا ہے. حالانکہ اس نے اس میں کوئی ڈائریکٹ تو اس میں ٹیونیزیا میں ایجپٹ میں اس نے کوئی ڈائریکٹ اپنا امن دخل تو نہیں کیا, لیکن یہ انہی افکار کے اثرات ہیں. اور ایران کا اسلامی انقلاب جس طرح آ گیا اور جس طرح وہ پھر مستحکم ہوتا چلا گیا, یہ اسی کے اثرات ہیں کہ یہ تبدیلی آ گئی. لہذا اب ایران کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی سپریچول اور انٹلیکچول رہنمائی فراہم کرے, تاکہ اس کے اہداف کلیئر ہوں, ان کے سامنے یہ آئے کہ اب ہمیں جانا کہاں ہے, اور یہ ایک صحیح منزل کی طرف چل نکلے. تو یہ میری کچھ ابتدائی گزارشات ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ اندرابی صاحب. مہدی شکی بھائی صاحب, ڈاکٹر اندرابی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو خطے میں تحریک چل رہی ہے یہ اسلامی انقلاب کے زیر سایہ ہے. حسن اتفاق یہ ہے کہ اسلامی بیداری کی جو کانفرنس تہران میں ہو رہی ہے یہ ایسے موقع پر ہو رہی ہے کہ آئندہ 3 دن کے بعد حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جلاوطنی سے ایران واپسی کی تاریخ ہے, اور اس تاریخ سے ایران میں اسلامی انقلاب کی سالگرہ عشرہ فجر کے جشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس تعلق سے میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی انقلاب اور موجودہ عالمی اسلامی بیداری میں تعلق کیا ہے؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال جمهوری اسلامی,
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی جمہوری ایران نے 3 عشروں قبل, 30 سال قبل, اس وقت جب اکثر علاقائی ملکوں میں ڈکٹیٹر حکومت کر رہے تھے, ان حالات میں امام خمینی کی قیادت, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں کامیاب ہوا انقلاب. اس وقت خراج عقیدت بھی ہم پیش کرنا چاہیں گے امام کو. انقلاب کے تعلق سے امام خمینی کا جو نقطہ نگاہ تھا اس میں محوری نقطہ خود عوام تھے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 1979 میں یہی نقطہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی نقطے میں بھی تبدیل ہوا. ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ عوام کی طرف مرکوز رہی, عرب ممالک میں بھی اور دنیا کے ممالک میں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہی مانتے ہیں کہ جو بیداری یورپ میں آئی ہے اور امریکہ میں جو تحریک شروع ہوئی ہے قبضہ کرو تحریک کی شکل میں, بہت سے تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ یہ بھی امام خمینی کے نظریات کے ثمرات ہیں. یعنی امام خمینی کی تحریک صرف عرب ممالک اور علاقے کے ملکوں تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کا پیغام دنیا کے تمام ممالک تک پہنچا اور اس کا دائرہ پھیل کر پوری دنیا پر محیط ہوا کہ جس کا نتیجہ ہم یورپی ممالک اور امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب آپ اپنی توجہ مرکوز کریں گے عوام پر, ان عوام پر کہ جن کو گزشتہ برسوں میں باہری طاقتوں نے کبھی کسی حساب میں ہی نہیں لیا, حالانکہ خود عوام کی وجہ سے حکام کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے. ان حالات میں امام خمینی نے آ کر توجہ کی اسی محوری ترین نقطے پر, یعنی عوام پر. یعنی جب امام خمینی آتے ہیں اور عالمی یوم قدس کا اعلان کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آ کے میدان میں اپنی شراکت دکھائیں. ظاہر ہے انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ آئیں اور فلسطین کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے بیت المقدس کے لیے میدان میں آئیں. امام خمینی عوام کو میدان میں لا رہے ہیں, قوموں کو میدان میں لا رہے ہیں اس موضوع یعنی عالمی یوم قدس کے ذریعے. اس طرح انہوں نے قوموں کو دعوت دی, حکام کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے, ان حکام کے لیے جو مغربی ملکوں کے ہم نوا ہیں. یہاں پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران یعنی ایران کا اسلامی انقلاب در حقیقت کامیاب ہونے کے بعد دیگر عرب اور اسلامی ممالک کے لیے نمونہ قرار پایا. حالانکہ ان دونوں واقعات کے سلسلے میں کافی فاصلہ ہے. 1979 میں انقلاب جو کامیاب ہوا اس میں, اور 2011 میں یمن اور لیبیا اور تیونس کے انقلاب کی کامیابی کے بیچ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. مغربی ممالک بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ دنیا کی دیگر قومیں ایران کے اسلامی انقلاب کو اپنا آئیڈیل نہ بنا پائیں, لیکن بہرحال یہ چیز عوام کے دلوں میں بیٹھ گئی اور عالم اسلام کے عوام کے دلوں میں اس نے جگہ پائی. تو دیر سے ہی صحیح, لیکن اس کے ثمرات سامنے آئے.
الگوی مناسبی الان در جهان خصوصا جهان غرب وجود نداره.
حالانکہ ان کے پاس ظاہر ہے ان کے پاس کوئی دوسرا اور نمونہ نہیں ہے. مغرب ممالک میں کوئی نمونہ نہیں ہے, ایک ہی نمونہ ہے ایران کے اسلامی انقلاب کا جس کی طرف وہ آپ توجہ کر سکتے ہیں اور جس سے امید وابستہ کر سکتے ہیں. جو انقلابوں کی کامیابی کے بعد جو نوجوانوں کی گفتگو ہے, وہ جو ہم سنتے ہیں اور جن باتوں کو وہ اٹھاتے ہیں, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خبروں پر جو سینسرشپ لگا ہے اس سب کے باوجود, یعنی ان تین عشروں کے دوران جو سینسرشپ لگا تھا ان حکام کی طرف سے, اس کے باوجود عوام کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ایران کے سلسلے میں جو پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں وہ اور ایران کے اندر جو حقائق ہیں ان میں بہت کافی فرق ہے, اور اس طرح وہ ان میں تجسس بڑھتا ہے, اشتیاق بڑھتا ہے کہ ایران کی طرف آئیں اور ایران کے کی شکل موجود نمونے کی طرف آئیں. یہ جو کانفرنس منعقد ہوئی ہے اسلامی بیداری عالم اسمبلی کی طرف سے, جو اس سے پہلے کانفرنس منعقد ہوئی, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران نے ان تین جو راستہ اختیار کیا ہے ان تین اشروں کے دوران اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے علاقائی سطح.
بہت بہت شکریہ شکیب بھائی صاحب. اندرابی صاحب
جی,
جناب آپ نے اپنی گفتگو میں یہ اشارہ کیا کہ اس خطے میں اس وقت جو اسلامی بیداری کی تحریک جاری ہے وہ اسلامی انقلاب کے زیر سایہ ہے, تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلامی بیداری میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا کردار کیا ہے؟
امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کا کردار تو اس میں بہت ہی مرکزی ہے, یعنی ایک معمار کی حیثیت ہے ان کی, یعنی انہوں نے ان افکار کو سامنے لایا ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت. اگر آپ ان کے ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جو 10 سال ان کی امامت اور رہبریت ایران میں رہی اور روزانہ وہ لوگوں سے ملے, ڈیلیگیشن سے ملے اور روزانہ ان کے ارشادات سامنے آئے, تو اگر ان تمام چیزوں کا آپ جائزہ لیں تو اس ساری یہ جو اس وقت سرگرمی ہو رہی ہے اس کے بیج آپ وہیں پہ دیکھیں گے. اصل میں یہ نظریات جو ہوتے ہیں ان کا انفلوئنس یہ بہت ہی ایک کمپلیکس, ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے, ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہوتا ہے. یہ ایسا آسان مسئلہ نہیں ہے جیسا آپ پانی میں کوئی ٹیبلٹ گرا دیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں کچھ تبدیلی ہوگی. وہ ایک طبعی ایک فزیکل پروسیس ہے, وہ ذرا آسان ہوتا ہے سمجھنے کے لیے, لیکن یہ سوشل ہسٹوریکل پروسیس جو ہوتی ہے یہ ذرا اس سے مشکل تر ہوتی ہے. اس میں نظریات کہاں کب آئیں گے اور کیا ثمرات پیدا کریں گے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کو جانچنا اور اس کو پرکھنا. لیکن جب اب یہ ہوا ہے تو اب یہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے کہ اس کے بیج کہاں پر ہیں, یہ کہاں پہ اس کے بیج بوئے گئے تھے. یہ بالکل آپ کے جو مہمان ہیں اسٹوڈیو میں, انہوں نے جو یورپ اور امریکہ میں جو تحریکیں برپا ہیں ان کی طرف اشارہ کیا, تو یہ بالکل اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اس میں بھی اسی کے آپ اثرات وہاں بھی دیکھیں گے. اثرات آپ اس لیے دیکھیں گے کہ دیکھیں نا, اس میں جو ایک مرکزی جو تھیم تھا ایران کے اسلامی انقلاب کا, اس میں مرکزی تھیم تھا آزادی, استقلال, جمہوریہ اسلامی. جمہوریہ اسلامی تو ایران کے ساتھ متعلق ایک چیز ہے, لیکن استقلال یعنی خود مختاری, یہ ایک بہت ہی وسیع نظریہ ہے. یعنی اس نظریے نے عوام کے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے, عوام کے اندر یہ فیلنگ پیدا کی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پر جو حکمرانی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, یعنی وہ اپنے حقوق سے ذرا آشنا ہوں. تو اس وقت جو یہاں پہ یورپ امریکہ میں جو 99% جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم 99% ہیں اور 1% وہ ذی اقتدار ٹولہ ہے, تو اس کے پیچھے یہی فیلنگ ہے کہ وہ اپنے حقوق سے ذرا بیدار ہوئے ہیں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ امام خمینی نے بہت ہی انہوں نے دنیا کی جو اس وقت جو سیٹنگ تھی, جو نظم و نسق تھا, اس کے مطابق انہوں نے بہت ہی یہ صحیح کیا کہ انہوں نے عوام کو مخاطب کیا. آپ کے مہمان نے جو یوم قدس کی مثال دی, تو اس میں آپ دیکھیں نا, وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ حکومتوں کو مخاطب کر سکتے تھے کہ یہ حکومتیں قدس کی بازیابی میں اپنا رول ادا کریں, لیکن وہ کن سے کہتے ہیں؟ ان حکومتوں کی اوقات کیا تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی اسلامی انقلاب کے بعد ہی جو اسلامی کانفرنس آرگنائزیشن آئی سی او جس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو ایک سمٹ ہوا تو اس میں ایران نے اس وقت بائیکاٹ کیا، ایران گیا نہیں، یہ اسلامی انقلاب کے فوراً بعد ہوا۔ اس لیے کہ اس کی حیثیت کیا تھی؟ وہ تو بالکل امریکہ کے زیر سایہ اور آل سعود کے ہاتھوں میں ایک ٹول ہے۔ اس لیے اور ہم نے دیکھا بھی کہ جب عراق نے ایران پر جنگ مسلط کی تو اسی اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن سے بار بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اسلامی کانفرنس ہیں تو آپ قرآن کے اس تقاضے کو پورا کریں۔ قرآن مجید یہ صاف طور کہتا ہے کہ اگر دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں سے جو فریق جارح ہوگا تو آپ ان کے درمیان صلح کی کوشش کریں، لیکن آپ پہلے جارح کی نشاندہی کریں، آپ اس کی نشاندہی کریں کہ جارحیت کس نے کی۔ تو اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن نے ہرگز یہ نہیں مانا، انہوں نے کبھی صدام حسین کو جارح نہیں کہا، تو یعنی اس کا وہ ایکسپوز ہوا کہ وہ کیا اسلامک کانفرنس ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ امام خمینی نے یہ سمجھا کہ یہ ساری حکومتیں یہ ڈھکوسلا ہے، اصل پاور عوام ہے، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں اور عام لوگ ہیں، اگر ان کی بات ان کے اندر بیداری ہو، ان کو اپنے حقوق سے آشنائی ہو تو دنیا کی تصویر بدل سکتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اسلامک کیلنڈر کا ابھی ایک صدی پوری ہو رہی تھی اور 15ویں صدی ہجری کا آغاز ہو رہا تھا تو امام خمینی نے فرمایا کہ یہ صدی مستضعفین کی صدی ہے، یعنی یہ دنیا میں گھسے پٹے اور مظلوم لوگوں کے بازیابی اور ان کے علو کی صدی ہے، وہ اٹھیں گے اور وہ اپنے حقوق پائیں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں حضرت امام خمینی مرحوم کی حیثیت ایک معمار کی ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مہدی شکیب بھائی صاحب۔ اندرابی صاحب نے اشارہ کیا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی جانب کہ یہ صدی، ان کا اشارہ جو ہجری صدی جو تبدیل ہو رہی تھی اور نئی صدی جو 15ویں صدی جو جاری ہے اس کی طرف، کہ یہ مستضعفین دنیا کے کمزور طبقات کی صدی ہے۔ دنیا میں جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں مشرق وسطی سے لے کے امریکہ اور یورپ تک، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام خمینی کا یہ ارشاد سچ ثابت ہونے جا رہا ہے؟
عرض کنم خدمت شما که من تشکر میکنم آقای دکتر عنایت الله،
میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب کا، اور جو ان کی نظر ہے علاقے کے تغیرات پر اس کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ پوری توجہ رکھتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ انقلاب کا ایک اہم ترین عنصر وہی تھا جسے امام نے مستضعفین کا انقلاب قرار دیا اور مستضعفین کا کردار قرار دیا۔
ہمارے مثلا ارتباط گیری ایران با مردم فلسطین، نہضت های فلسطین،
یہی وجہ تھی کہ امام خمینی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ امام خمینی جب عوام سے رابطہ کی کوشش کرتے تھے، وہ فلسطینی عوام یا دیگر عوام، تو اس کو لوگ یہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے استعمار کا مسئلہ اٹھایا اور اس کے خلاف عوام اور مستضعفین کی جد و جہد کی بات کی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے امام خمینی کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی سامراجی طاقتوں کے خلاف، جو ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتی تھی، امام خمینی اپنے عمر کے آخری لمحے میں آخری لمحے تک ہم نے یہی دیکھا، وہ عوام سے یہی بار بار کہتے تھے کہ جب بھی امریکی آپ کی تعریف کریں، امریکہ آپ کی تعریف کرے تو آپ اس سے ڈریے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام خمینی نے اپنا تمام پروگرام اور منصوبہ عوام کی بنیاد پر تیار کیا تھا اور خاص توجہ رکھتے تھے۔ جس زمانے میں ایران میں انقلاب ہوا، فوراً ایران کے خلاف ایک جنگ شروع ہو گئی. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ
پیامدهایی که میتونست از طریق این
اس انقلاب کی وجہ سے جو تغیرات رونما ہو سکتے تھے اور جو اثرات پڑ سکتے تھے اطراف کے ممالک پر اور ان اذہان پر جو حریت پسند تھے, کوشش یہ تھی کہ یہ پیغام وہاں تک نہ پہنچے. لیکن آپ دیکھیے, ہم جب دیکھتے ہیں کہ تین عشروں کے دوران جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی تحریکیں شروع ہوئی ہیں, بڑھی ہوئی ہیں, آگے بڑھی ہیں اور پھیلی ہیں. ایک تحریک شروع ہوئی ہے حزب اللہ لبنان کی شکل میں. اس تنظیم نے سامراجی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کی ہے, جد و جہد کی ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی تنظیمیں تشکیل پائیں, اسلامی تنظیمیں فلسطین کے اندر. پہلے کوشش یہ ہوتی تھی کہ فلسطین میں قومی تنظیمیں بھی تشکیل نہ پا سکیں, لیکن اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تنظیمیں تشکیل پائیں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد. اسی طرح اخوان المسلمین مصر کی تنظیم کو آپ دیکھیں, ان تین عشروں کے دوران جن میں انور سادات اور حسنی مبارک نے مصر پر حکومت کی, اس پوری مدت کے دوران اخوان المسلمین کی سب سے زیادہ جس نے حمایت کی ہے وہ ایران ہے, کہ حالانکہ بہت سی رکاوٹیں پیدا کی گئیں, کھڑی کی گئیں. ایران کی سڑکوں پر آپ جو دیکھتے ہیں کچھ نام رکھے گئے, کچھ رہنماؤں کے نام سے نام رکھے گئے, اس کا ایک خاص پیغام ہے.
در واقع حمایت کرد از این جنبش, از سیاست های این جنبش, از نوع در واقع نگاه اون به بحث مربوط به سیاست حمایت کرد جمهوری اسلامی ایران بود.
ایران واحد ملک تھا جس نے ان تحریکوں کی حمایت کی, تنہا ملک تھا. یہی اسی طرح مثال افغانستان کی ہے. افغانستان میں بھی کئی تنظیمیں وجود میں آئیں. اسی طرح سے انقلاب میں عراق میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تنظیمیں وجود میں آئیں. 30 سال پہلے کے زمانے عراق کو آپ دیکھیے, اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس طرح سے تنظیمیں وجود میں آئیں گی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, ایران کے انقلاب کے بعد تنظیمیں تشکیل پائیں, اسلامی تنظیمیں بنی. اور یہی نہیں, ہم یورپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے بعد یورپ میں بھی بیداری آئی, اور امام خمینی کی نظر تھی اس پورے مسئلے پر. مسئلہ فلسطین پر امام خمینی کے دو انداز سے اسے دیکھتے تھے. ایک تو ایک مذہبی مسئلہ تھا, وہ ہمیشہ کوشش کرتے اسلامی ممالک کو اس متوجہ کراتے تھے فلسطین کی طرف, اور دوسرا انسانی بنیاد پر وہ دنیا کے ممالک کو مخاطب قرار دیتے تھے اور متوجہ کرتے تھے فلسطین کی طرف, اور فلسطین میں عام انسانوں پر اسرائیل کی جانب سے ہونے والے جرائم پر. امام خمینی کے یہ جو دو نقطۂ نگاہ تھے, اور یہ جو دوسرا نقطۂ نگاہ تھا, اس میں پیغام تھا مغربی دنیا کے لیے, امریکہ کے لیے. یہی دیکھتے ہیں ہم کہ
نسبت به قضیه فلسطین,
یہی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنا عرصہ گزر چکا امام خمینی کے رحلت کے بعد, پوری دنیا میں فلسطین کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں, ریلیاں نکالی جاتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی عوام تنقید کر رہے ہیں امریکی حکومت پر اس حمایت کی وجہ سے جو وہ اسرائیل کے لیے کرتی ہے امریکی حکومت, امریکی عوام بھی تنقید کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں در حقیقت اسلامی بیداری کے
اندر آ بھی تھا. جناب, جن ملکوں میں ابھی اسلامی بیداری کے نتیجے میں عوامی تحریکیں چل رہی ہیں, ان کے جو عامر حکام ہیں ان کے بارے میں معمولی سی سیاسی بصیرت رکھنے والے, جو دنیا بھر کے جتنے جو کالم نویس ہیں, سب کو یقین ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں, لیکن یہ جو حکام ہیں ان کو نوشتہ دیوار نظر نہیں آ رہا ہے, اور وہ اب بھی استعماری طاقتوں کے سہارے اپنے عوام کی سرکوبی میں مصروف ہیں. جو بات ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے وہ انہیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟
وہ طاقت کے نشے میں ایسا ہی ہوتا ہے, جب تک وہ بالکل غرق نہ ہو جائیں تب تک ان کو نہیں لگتا کہ ہم غرق ہونے والے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. لیکن جو اگر ہم چاہیں کہ کچھ اس کی ایک ٹھوس انالیسس کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, مثلا بحرین میں جاری ہے, یمن میں جاری ہے, تو چیزیں تبدیل کیوں نہیں ہو رہی ہیں, تو اس میں ایک دو باتیں ہیں جو عوامل اس میں کار فرما ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ بہرحال عوامی تحریکیں ایک ویکیوم میں کام نہیں کر رہی ہیں, ایک خلا میں کام نہیں کر رہی ہیں. یہ جن جگہوں پہ کام کر رہی ہیں وہاں آلریڈی استعمار کا کافی عمل و دخل ہے, وہاں کے اداروں میں, وہاں کی سول سوسائٹی میں کافی عمل و دخل ہے. تو یہ ایک ون سائیڈڈ چیز نہیں ہے, یک طرفہ بس یہ نہیں ہے کہ عوامی تحریک ہے اور دوسری سمت پر کچھ نہیں ہے, دوسری طرف بھی ایک ریزسٹنس ہے, اور وہ ریزسٹنس جو ہے وہ اس کے پیچھے تو استعماری قوتیں ہیں اور وہ داخلی قوتوں کو استعمال کر رہی ہیں. اور دوسری جو چیز ہے اس میں, اور جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ سعودی مملکت کا کردار ہے. میں اس سے پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں اور یہ بات بہت ہی آتھینٹک ہے, اس میں یہ بات بہت ہی بالکل صحیح ہے کہ آل سعود کا جو ٹولہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی زد میں آنے والا ہے. اور ہمارے ایک دوست ہیں جو اس پہ اچھی نظر رکھتے ہیں اور خود وہیں کے ہیں, انہوں نے مجھے ابھی پچھلے سال مارچ میں بتایا تھا کہ آپ اس کو 2 سال دے دیں, تو اب اگر آپ اس کا حساب لگا دیں تو 1 سال ختم ہونے والا ہے, اب 1 سال ہی رہ گیا. لیکن میں کسی گیس کے بغیر, کسی اس طرح کا کوئی, میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ آل سعود کے دن گرے جا چکے ہیں, اور ان کا گرنا جو ہے اس خطے میں تبدیلی کے لیے بہت ہی نتیجہ خیز ثابت ہوگا. بحرین میں, یمن میں جو تبدیلی کو رکانے کی جو کاؤنٹر موومنٹ ہے اس کے پیچھے آل سعود کا ہاتھ بہت زیادہ ہے, خصوصاً شام میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, اور وہ اپنی سیاسی اور ان کی جو اقتصادی جو ان کا انفلوئنس ہے اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ان کا گلف کوآپریشن کاؤنسل پہ بہت بہت زیادہ انفلوئنس ہے اسی بنا پر. تو لہذا ان کا اس حکومت کا, اس ٹولے کا, ان کا پہلے گر جانا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ساری تحریک کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ پہلے ہوگا یا دوسری چیزیں, دوسری تبدیلیاں پہلے ہوں گی, یہ الگ بات ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم اس کا جائزہ لیں کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جو تبدیلی کے عمل کو ذرا مؤخر کر دیتے ہیں, تو ان میں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جو استعماری جو آلریڈی پاکٹس ہیں ہماری سوسائٹیز میں, ہماری زی اقتدار ٹولے میں, اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ آل سعود کا ہے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور اس کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو, جس سے کوئی مایوسی ہو, بلکہ آل سعود کے دن بھی اب گنے جا چکے ہیں, اور جو ہی وہ چلے جائیں گے تو تبدیلی کا عمل جو ہے بہت زیادہ بہت جلدی سے نتیجہ خیز ہوگا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عنایت اللہ اندرابی صاحب. شکی بھائی صاحب, یہ جو کام ہے جن ملکوں میں اس وقت تحریک چل رہی ہے, ان کے حکام کی بقا کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں یا اب بھی کوئی راستہ ہے جس پر چل کر وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس 4 منٹ کا وقت ہے.
عرض کروں خدمت شما کہ
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ
انہوں انجام دادن
جو اقدامات ان حکمرانوں نے انجام دیے ہیں اس کے بعد اب ان کے لیے کوئی راستہ بچا نہیں ہے. جو کچھ یمن میں رونما ہوا وہ بالکل ظاہر ہے آپ کے سوال کا جواب یہیں پر ہے. یمن میں اب علی عبداللہ صالح جو ابو علی عبداللہ صالح نے عوام پر فائرنگ کی, عوام پہ بمباری, عوام پر بمباری کی, اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے عوام پر حکومت کا. اس کو قانونی حیثیت عوام سے ہی ملی تھی اور اب نوبت یہ آ گئی کہ وہ انہی عوام کا قتل عام کر رہا ہے. تو پھر اب ایسا حاکم اقتدار میں دوبارہ تو لوٹ نہیں سکتا کسی بھی حالت میں. اب اس کی کوشش یہ ہے کہ اب اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ یمن میں انقلاب کامیاب ہونے کے بعد جو کچھ اقدامات اس حاکم کے خلاف ہو سکتے ہیں ان اقدامات کو روکا جا سکے, اس سے خود کو بچایا جا سکے, یعنی خود کو عدالتی اقدامات سے بچایا جائے. یہ یمن میں ہوا. یمن نے ایک سال تک سعودی عرب کی مالی امداد سے یہ کوشش کی کہ ایسا ہو جائے, یعنی اسے استثناء مل جائے. نتیجے میں یمن کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پاس ہوئی جسے یمن کے انقلابی عوام قبول بھی نہیں کرتے. یہاں پر ایک امان نامہ دے دیا گیا علی عبداللہ صالح کو جس کے بعد وہ فرار ہو گیا امریکہ کی طرف. بحرین میں یہی صورتحال ہے. ساری آل خلیفہ کی ساری کوشش اب کوششیں اب اس لیے نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں خود کو واپس لے جائیں. ان کی کوشش یہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ اب حالات اب ایسے نہیں کہ وہ پھر سے واپس اقتدار میں پہنچ جائیں اور عوام پر حکومت کریں. وہ ان کا خاص نظریہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے معین کردہ خلیفہ ہیں زمین پر, کوئی ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ واقعی کوئی راستہ ہے کہ یہ دوبارہ پہلی کی طرح سے عوام پر حکومت کر سکے, تو ظاہر ایسا کوئی راستہ نہیں. ان کو بھی اچھی طرح سے احساس ہو گیا کہ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ عوام سے معافی مانگے, کہ شاید عوام رحم کر لیں, مورد تخفیف قرار بگیرن, کسی صورت سے ان کو کچھ تخفیف مل جائے سزا میں,
مردم اون بلایی که خود این حکام بر سر اونها آوردن رو انجام ندن,
اور عوام شاید جواب میں وہی کام نہ کریں جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا. یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے.
میبینیم چقدر در فاصله های
ہم ان ایک سال کے واقعات کو اگر دیکھیں تو کتنے کم مدت میں بن علی کی اور حسن مبارک کی حکومت کی, دونوں کے دونوں جو ہے وہ مغربی ممالک پر وابستہ تھے, سے پر منحصر تھے. اس کے بعد قذافی حکومت گر گئی, صالح کی حکومت گر گئی. تو اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہیں پر یہ سلسلہ رکے, بلکہ یہ سلسلہ آگے بھی جا رہے گا
انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ شکیب بھائی صاحب. اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. ناظرین, ہمارا یہ پروگرام آپ پیر کی صبح کی نشریات میں بھی دیکھ سکیں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.